رحمان کا مہینہ ہے رمضان، بخشش کا ہے سامان، اس ماہ میں نازل ہوا قرآن، مالک کا ہے احسان۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون، ولہ الحمد فی السماوات والارض وعشی یوم وحین تظہرون، یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی ویحیی الارض بعد موتها وکذلک تخرجون، ومن آیاته ان خلقکم من تراب ثم اذا انتم بشر تنتشرون، ومن آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها وجعل بینکم مودۃ ورحمۃ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد و اجل فرجہم۔ سامعین محترم، عزیزان گرامی قدر، سورہ مبارک روم کی تفسیر، مفاہیم اور معارف کے حوالے سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، اور تقریباً 17 نمبر آیت، 16 آیات کا ایک اجمالی جائزہ آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ پروردگار اس مبارک سورہ میں روم کے غلبے کی خبر دینے کے بعد مومنوں کو نصرت کے ذریعے سے فرحت اور خوشخبری کا اعلان کرنے کے بعد یہ بتا رہا ہے کہ اکثریت جو ہے لوگوں کی وہ ہیں کہ جو غافل ہیں، اور اس غفلت کی جو اصل وجہ ہے وہ انسانوں کا خلقت میں اپنے اطراف میں توجہ نہ کرنا ہے۔ بہت کچھ انسان کے اطراف میں ہو رہا ہوتا ہے، لیکن وہ اپنی دنیا میں، اپنے کاموں میں جب بے خبر ہو جاتا ہے، اس میں گم ہو جاتا ہے، تو وہ نشانیاں کہ جو انسان کو پروردگار کی طرف متوجہ کر سکتی ہیں اور اسے حرکت دے سکتی ہیں پروردگار کی جانب، اور سیر اللہ کی ابتدا بن سکتی ہیں، وہ ان سے غافل ہو جاتا ہے۔ ایسا آدمی کہ جو غافل ہو قیامت اور آخرت سے، پروردگار کے نزدیک وہ بالکل جاہلوں جیسا ہی ہے، گرچہ وہ دنیاوی حیات کے ظاہر میں سے کچھ معلومات اگر رکھتا بھی ہے، تب بھی حقیقت دنیا سے نا آشنا ہے، قیامت اور آخرت سے نا آشنا ہے۔ تو اس کا یہ جو تھوڑی سی معلومات ہیں، یہ بھی اس کو عالم نہیں بناتی، جہل کی اس کیفیت سے باہر نہیں نکالتی، لہذا یہ غفلت کا شکار رہتا ہے۔ اور جو غفلت کا شکار رہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے سے ایمان کے منازل میں اور عمل کے منازل میں داخل نہ ہو، قیامت کے دن اس کا جو انجام ہے وہ برا ہوگا۔ اور فرمایا کہ یہ ظلم وہ اپنے اوپر خود ہی کرتا ہے، اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، یہ اس کے عمل کا واضح اور حتمی نتیجہ ہے کہ جو اس نے اپنی غفلت کے ذریعے سے اور اپنے کفر کے ذریعے سے اپنے آپ کو یہاں تک پہنچایا۔ لہذا پروردگار قیامت کا ایک اجمالی منظر پیش کرنے کے بعد کہ قیامت میں مومنین جو ہے وہ جنت میں باغ میں ہوں گے، اور مجرمین جو ہیں وہ ندامت کے عالم میں ہوں گے، اور عذاب میں ان کو احضار کیا جائے گا، زبردستی ان کو کھینچ کر عذاب کی طرف لے جایا جائے گا۔ اب اس کے بعد 17 نمبر آیت سے آگے پروردگار ارشاد فرما رہا ہے کہ فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون، بس حین تمسون مسا شامگاہ یا رات کے وقت کو کہتے ہیں، معمولاً مسا کا جو وقت ہے وہ مغرب کے بالکل نزدیک کا وقت ہے، اور تصبحون صبح سے ہے۔ جب تم شام کا وقت آئے، شامگاہ، اسی طرح سے جب تم صبح کرو فسبحان اللہ، اللہ کی تسبیح کرو اور اللہ کو منزہ جانو، اس وقت میں اللہ تبارک و تعالی کی تسبیح کو انجام دو۔ وَلَهُ الْحَمْد، اور اس کے لیے حمد کو جاری کرو۔ اب یہاں پر بظاہر کیفیت خبر کی ہے، سبحان اللہ، اللہ منظم ہے، منزہ ہے تمام عیوب سے، تمام صفات رذیلہ سے، تمام نقائص سے منزہ ہے، پاک ہے۔ جب تم ہینہ تمسون جب تم شام کرتے ہو، ہینہ تسبحون جب تم صبح کرتے ہو، تو اس سے مراد یہاں پر علماء فرماتے ہیں کہ ادبی اعتبار سے یہ خبر در مقام انشاء ہے۔ یہ لفظ سبحان یہاں پر استعمال ہو رہا ہے انشاء کے لیے، حکم کے لیے کہ تسبیح کرو، کس ٹائم؟ شام کے وقت، مغرب کے ٹائم اور صبح۔ اسی طرح سے لہ الحمد، پروردگار کے لیے حمد ہے، پروردگار کے لیے تعریفیں ہیں۔ فی السماوات والارض، زمین و آسمان اس کی حمد اور اس کی تعریف سے بھرا ہوا ہے۔ وعشیوں وحین تظہرون، عشاء کا جو وقت ہے اس کے لیے فرمایا کہ وہ وقت عشاء کہلاتا ہے کہ جو مغرب کا وقت گزر جانے کے بعد، رات کی تاریکی کے پورے پھیل جانے کے بعد سے ہے۔ بعض علماء نے عشاء کے لیے لفظ استعمال کیا کہ وہ نصف شب کے بعد کا وقت ہے، اس میں علماء کے درمیان میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ وحین تظہرون، اور جب تم ظہر کا وقت کرو، ان اوقات میں اللہ کی حمد کرو۔ دو وقت میں تسبیح کے لیے کہا اور دو وقت میں حمد کے لیے کہا۔ اب علماء میں ایک بحث ہے، بعض روایات بھی ہیں جو اس بات کی طرف ناظر ہیں کسی حد تک کہ یہ پروردگار اوقات نماز کی طرف انسان کو متوجہ کر رہا ہے، صبح ہے، شام ہے، ظہر ہے، عشاء ہے۔ لیکن اس میں کچھ جو اشکال وارد ہیں وہ یہ ہیں کہ جو نمازوں کے اصل وقت ہیں وہ تین ہیں، صبح، زوال اور پھر مغرب کا وقت۔ نماز عصر اور نماز عشاء ایک ظہر سے ملا کر ہے اور ظہر سے متصل ہے، اور دوسری مغرب سے متصل ہے۔ اگر ہم مبنائے مثلا اس مبنا پر چلے جائیں کہ جہاں پر پانچوں نمازوں کے الگ الگ اوقات ہیں، تو پھر پانچ نمازیں ہیں، پانچ اوقات ہونے چاہیے، چار کیوں بیان ہوئے ہیں؟ لہذا بعض علماء نے یہاں پر یہ بحث کی ہے کہ یہ اس مقام پر نہیں ہے پروردگار کہ ہم سے نمازوں کے اوقات کو اس جگہ پر بیان کر رہا ہے، لہذا ان سے دقیقاً نماز کے اوقات مراد لینا یہ تقریباً اس آیت سے محال ہے، مشکل ہے۔ دوسری جانب پروردگار جو کہہ رہا ہے سبحان ولہ الحمد، جنہوں نے یہاں پر مراد انشاء لی ہے کہ خبر ہے لیکن مقام انشاء پر ہے، کہ پروردگار گویا حکم دے رہا ہے کہ تم تسبیح کرو اور حمد کرو، تو علامہ طباطبائی فرماتے ہیں کہ اسی لحن سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ نماز کے اوقات کا مرحلہ نہیں ہے، کیونکہ کوئی نماز ایسی نہیں ہے جو صرف تسبیح سے مختص ہو اور کوئی دوسری نماز صرف حمد سے مختص ہو، ایسا نہیں ہے۔ اور تیسرا مقام یہ ہے کہ پروردگار یہاں پر خبر کے مرحلے میں ہی ہے، انشاء نہیں کر رہا۔ ہم متوجہ ہیں کہ پروردگار کئی مقامات پر وہ اپنی حمد خود بیان کرتا ہے، مثلا خود ہی پروردگار فرماتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تر حمد اللہ کے لیے ہے، تبارک اللہ احسن الخالقین، مبارک اور بابرکت ذات ہے کہ جو احسن الخالقین ہے۔ تو پورے قرآن میں جا بجا پروردگار نے خود اپنی تسبیح کو بیان کیا ہے، کئی مقامات پر سبحان کہہ کر، کئی مقامات پر حمد کہہ کر، کئی مقامات پر تبارک کہہ کر، مختلف الفاظ سے، مختلف انداز سے پروردگار نے اپنی تسبیح، اپنی تحمید، اپنی تمجید، اپنی تقدیس، یہ سارے کے سارے خود بیان فرمائے۔ کل جو ایک مطلب بیان کر رہا تھا اس کا تفصیل بھی آئے بیان کروں گا، اور کل جو کسی نے سوال پوچھا تھا کہ جی فیملی لائف میں جو ہے وہ ایک دوسرے کی تعریف کرنا، یہ جو ہے وہ مجھے جملہ یاد نہیں رہا برحال کیا لکھا تھا کہ وہ جملہ مجھے یاد نہیں رہا, اچھا سا جملہ تھا کہ تعریف کرنا جو ہے وہ فیملی لائف میں میاں بیوی کا مثلاً ایک دوسرے کے لیے تعریف کرنا جو ہے وہ ہاں جنت بنانے کا نسخہ, یہی آپ نے لکھا تھا. اچھا نہیں آپ کو جملہ یاد ہے, چلو اچھی بات نہیں, اگر آپ نے لکھا بھی تھا تو کوئی مسئلہ نہیں تھا. تو یہ جو جنت بنانے کے نسخے میں تعریف کا مسئلہ ہے اس میں تعریف نہیں ہے, یہ یاد رکھیے گا آپ. اس بات کو تھوڑا سا بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں اور پھر گفتگو کا آگے بڑھاؤں, یہ یاد رکھیے گا. دیکھیں کہیں پر بھی قرآن نے حتی روایات نے اللہ کے علاوہ کسی کی تعریف بیان نہیں کی. اگر ہم بہت مشکل سے کہیں جا کر کوئی مقام پیدا کریں گے تو وہ صرف معصومین علیہ الصلوۃ والسلام ہیں جو اس کے بعد تعریف کے قابل اور تعریف کے لائق بنتے ہیں. انسانوں کی اصلا حیثیت نہیں ہے کہ ان کی تعریف کی جائے, ہم کس حیثیت سے تعریف کروائیں. میں نے عرض کیا کہ تعریف کی مشکل کیا ہے, سب سے پہلے ہمارے اندر لیاقت تعریف نہیں ہے. تعریف کی لیاقت اس کے اندر ہوتی ہے کہ جس کی کمالات اس کے اپنے اور ذاتی ہوں. ہمارا کوئی کمال ذاتی نہیں ہے, کوئی کمال ذاتی نہیں ہے. جو کچھ بھی اللہ کا دیا ہوا ہے ہمارا کوئی کمال نہیں ہے اس میں. وہ چیز جس کے بارے میں ہم یہ تفکر اور یہ خیال رکھتے ہیں کہ یہ میں نے کسب کیا ہے, اس میں بھی ہمارا کوئی کمال نہیں ہوتا. مثلا جس دن خدا نہ خواستہ میں اس زام میں مبتلا ہو گیا کہ جی میں نے بڑی محنت کی ہے اور میں بڑا پڑھا لکھا اور میں نے اتنا گھنٹے پڑھا اور اتنے گھنٹے میں نے یہ کیا اور اب میں عالم ہو گیا ہوں, جس دن یہ تفکر میرے دماغ میں آیا سمجھ لیں اس دن میری تباہی کا سامان شروع ہو گیا. کیا حیثیت ہے ہماری؟ میں واقعی آپ کو بتا رہا ہوں میری اصل میں کوئی حیثیت نہیں ہے. ہمارے اس پڑھے لکھے ہونے یا یہ کہیں پر بیٹھ کے کچھ کتابوں کا پڑھ لینا یہ عالم بنا دیتا ہے. اصل کتابوں سے اگر عالم بن رہے ہوتے تو قرآن نے جو تشبیہ کی ہے علماء یہود کی وہ کیا کی ہے, کمثل الحمار یحملون اسوارا. اتنی بڑی بڑی کتابیں لے کے پھر ابھی بھی دنیا میں بہت سارے مل جائیں گے. حتمن ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہے کہ جو حتمن مجھ سے بہت زیادہ پڑھی لکھی ہے, انہوں نے کتابیں مجھ سے زیادہ پڑھی ہیں, ان کی سمجھ ان کی فکر سب کچھ مجھ سے زیادہ ہے. اور یہی میرے لیے مقام عبرت ہے کہ مجھ جیسے جاہل آدمی کو خدا اٹھا کر کسی مقام پر بٹھا دے اور مجھ جیسے جاہل کی زبان میں کوئی ایسی تاثیر پیدا کر دے کہ جو کچھ لوگ سننا شروع کر دیں تو میرا کیا کمال ہے اس میں. مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے, مجھ سے زیادہ فاضل, مجھ سے زیادہ عالم, مجھ سے زیادہ باعمل افراد موجود ہیں دنیا میں. تو خدا نے ان کے لیے جو بھی مقام انتخاب کیا یا خدا ان سے جو بھی کام لینا چاہتا ہے وہ اپنی جگہ ہے. اگر مجھ جیسے ایک جاہل اور ایک بے عمل آدمی کے لیے خدا نے یہ توفیق عنایت کر دی تو اس میں میرا کیا کمال ہے؟ میں کس لیے یہ توقع کروں کہ کوئی آ کر میری تعریف کرے, کوئی آ کر مجھ سے کہے کہ جی آپ نے یہ کر دیا آپ نے وہ کر دیا. میں نے کیا کیا؟ کچھ بھی نہیں کیا. لہذا انسان لیاقت کے اعتبار سے کسی بھی تعریف اور کسی بھی حمد کا لائق اس لیے نہیں ہے کیونکہ اس کا کوئی کمال اس کا ذاتی ہوتا ہی نہیں. ثانیاً لیاقت کے نہ ہونے کے بعد عرض کیا آپ سے کہ انسان میں سوائے معصومین علیہ الصلوۃ والسلام ایسے ہو سکتے ہیں کہ جن کی تعریف ان کے اندر غرور اور تکبر کو پیدا نہ کرے, باقی ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے. جو انسان اپنے لیے یہ تصور رکھ کے بیٹھا ہوا ہے کہ کوئی میری تعریف کرے گا اور میرے قلب اور نفس کے اندر جو ہے وہ غرور اور تکبر کے جراثیم پیدا نہیں ہوں گے وہ غفلت کا شکار ناممکن ہے. لہذا اگر آپ کے اپنے بس میں ہو اور آپ کے منہ پر کوئی آپ کی تعریف کر رہا ہو تو منع کر دیں, اور اگر آپ کے بس میں نہیں ہے تو اپنی توجہ کو اس تعریف سے ہٹائیں, میں نے کل بھی عرض کیا تھا, اور اپنے دل میں اور اپنے قلب میں اپنے آپ کو متوجہ کریں پروردگار کی جانب اور کہیں پروردگار یہ جو کچھ بھی بات کہہ رہے ہیں میں اس کے نہ قابل ہوں نہ لائق ہوں, یہ جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں یہ وہ حسن ظن ہے جو تیری مرضی سے ان کے دلوں میں ایجاد ہوا ہے, ورنہ ہمارے اپنے اندر کوئی ایسا کمال نہیں ہے. واحد ذات کائنات میں کہ جس کو زیبا ہے کہ وہ تکبر کرے, جس کے لیے زیبا ہے کہ وہ کبریائی کرے وہ پروردگار کی ذات ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ایک ایسی ذات ہے کہ جس کے سارے کمالات لا متناہی ہیں، لا محدود کمالات، ایک ایسی ذات کے جس کے اندر کوئی نقص نہیں ہے، ہر عیب ہر نقص مبرہ پاک اور سبحان ذات پروردگار کی، اور جمیع کمالات اپنے نہایت کمال اور لا محدود کیفیت کے ساتھ پروردگار کے پاس موجود ہیں۔ لہذا وہ ذات ہے، حق اس کا بنتا ہے کہ اسی کی تعریف کی جائے، وہ خود بھی اپنی تعریف کریں، ہم بھی اس کی تعریف کریں۔ ہماری اوقات پیدا ہی اس وقت ہوتی ہے جب ہم اس کی تعریف کرنا شروع کرتے ہیں، اس کی تعریف کرنے کے بعد ہم شاید اپنی کوئی حیثیت اور اپنی کوئی اوقات پیدا کر لیتے ہیں۔ لہذا تمام تر تسبیحات اللہ کے لیے ہیں، تمام تر حمد اللہ کے لیے ہے، تمام تر تمجید اللہ کے لیے ہے، تمام تر تحلیل تقدیس سب کچھ ہی اللہ تعالیٰ سے مختص ہے۔ اسی لیے عبادت انہی تمام وجوہات پر سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کسی کے لیے عبادت کا کانسیپٹ ایجاد نہیں ہوتا، کسی کے لیے نہیں۔ حتیٰ اس کیفیت میں اہل بیت علیہم السلام بھی اس مقام پر نہیں ہیں۔ جو بھی کمال ہے اہل بیت علیہم السلام کا، وہ پروردگار کی جانب سے عطا کردہ ہے۔ لہذا جس کا کمال عطا شدہ ہو، وہ کبھی بھی عبادت کی لیاقت پیدا نہیں کرتا۔ لہذا اہل بیت علیہم السلام نے نہ کبھی اپنے لیے یہ الفاظ استعمال کیے، اور نہ اسی لیے، دیکھ غور کیجیے گا کہ کچھ اسماء حسنہ ایسے ہیں کہ جو پروردگار کے علاوہ کسی کے لیے استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح سے کچھ صفات ایسی ہیں کہ جن کو بطور مطلق سوائے پروردگار کے کسی اور کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح سے تسبیح، تحمید، تقدیس، تحلیل، یہ سارے کے سارے، سبحان اللہ کہنا، الحمدللہ کہنا، اللہ اکبر کہنا، لا الہ الا اللہ کہنا، یہ سارے کے سارے وہ الفاظ ہیں کہ جو سوائے پروردگار کے کسی اور کے لیے زیبا نہیں ہے، صرف پروردگار کا حق ہے۔ لہذا اس آیات میں علامہ طباطبائی رضوان اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ خدا اپنی تسبیح کو اور اپنی حمد کو بیان کر رہا ہے، اور یہ جو مختلف الفاظ استعمال کیے، یہ ہمارے ہاں مثلا تقریباً ہر ادب میں یہ لفظ استعمال ہوتے ہیں۔ مثلا ہم فرض کریں کسی ذکر کے دوام کے لیے یا کسی کام کے لیے کہ جس کو ہر وقت انجام دیا جا رہا ہو، اس کے لیے کہتے ہیں بھائی آپ یہ کام کرتے ہیں، ہاں میں صبح شام یہ کام کرتا ہوں۔ یہ صبح شام کام کرنے کا معنی کیا ہے؟ کہ کیا صرف صبح اور صرف شام کو کرتا ہوں؟ نہیں، صبح شام کرنے کا مطلب یہ ہے کہ صبح کے اوقات میں بھی انجام دے رہا ہوں، شام میں بھی، یعنی ہر وقت دے رہا ہوں۔ اسی طرح کہتے ہیں روز و شب میں یہ کام کر رہا ہوں۔ روز و شب سے مراد کیا ہے؟ روز و شب سے مراد یہ نہیں ہے کہ صرف روز میں تھوڑی سی دیر کے لیے آ کر بیٹھ گئے یا شب میں تھوڑی سی دیر کے لیے انجام دے دیا، نہ، روز و شب کا مطلب کیا ہے؟ کہ کل اوقات میں ہم یہ کام انجام دیتے ہیں۔ لہذا اس نظر سے اگر ان دو آیات کو اب دوبارہ سے ہم دیکھیں تو فرمایا فسبحان اللہ حین تمسون و حین تصبحون، تم جو بھی شامگاہ، صبح ہو شام، جب بھی کر رہے ہو، خدا کی تسبیح کے بغیر نہیں۔ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمینوں میں اللہ کی حمد ہے، عشاء عشیاً و حین تظہرون، کہ چاہے وہ رات کا وقت ہو چاہے وہ دن کا وقت ہو، پروردگار کی حمد ہر وقت جاری ہے۔ لہذا پروردگار کی تسبیح اور پروردگار کی حمد کا ہر وقت جاری رکھنا، یہ دو آیات اس کی طرف اشارہ فرما رہی ہیں۔ اب دوبارہ پروردگار ایک مرتبہ ہمیں پھر متوجہ کر رہا ہے اپنی قدرت کی جانب۔ 19 نمبر آیت میں ارشاد فرماتا ہے یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی ویحیی الارض بعد موتها وکذلک تخرجون۔ پروردگار ایک مرتبہ پھر ہمیں اشارہ فرما رہا ہے، متوجہ کر رہا ہے اپنے کمالات کی جانب، یہ کہہ کر کہ اللہ تبارک و تعالی ہے جو کہ زندہ کو نکالتا ہے، یخرج اخراج کرتا ہے، نکالتا ہے، الحی زندہ کو، من المیت مردہ میں سے، ویخرج المیت من الحی، اور مردہ کو نکالتا ہے زندہ کے اندر سے۔ وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، اور زمین کو زندہ کرتا ہے اس کے مر جانے کے بعد. اب یہاں پر یہ جو پروردگار ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی زندہ کو نکالتا ہے، حی کو نکالتا ہے، کس میں سے؟ میت میں سے، مردہ کے اندر سے زندہ کو نکالنا، اور بالعکس زندہ کے اندر سے مردہ کو نکالنا. علماء نے اس میں مختلف جہات سے بحث کی ہے. کسی نے اس سے مراد وہی جو ہمارے ہاں معمولاً پودوں میں ایک پروسیس ہوتا ہے کہ یہ سارے پودے جو ہے وہ خزاں میں اور موسم سرما میں جو ہے وہ سوکھ کر بالکل مردہ ہو جاتے ہیں، اور پھر بہار میں دوبارہ انہی مردہ نما اجسام سے حیات نکلتی ہے، اور بہار اور پھر گرمی کے موسم میں یہ زندگی دے رہے ہوتے ہیں، انہی کو دوبارہ اللہ تعالیٰ پلٹا دیتا ہے خزاں میں موت کی طرف. لیکن یہاں پر بعض دیگر علماء نے یہ اعتراض کیا ہے کہ پودے کی جو لائف سائیکل ہے اس کے اندر خزاں کا جو موسم اس کے اوپر طاری ہوتا ہے، اس کی کیفیت حیوانات میں ہائبرنیشن جیسی ہے. ہائبرنیشن اگر آپ متوجہ ہوں کہ حیوانات میں ہائبرنیشن، یہ کیڑے مکوڑوں میں زیادہ پایا جاتا ہے، اور گرم خون رکھنے والے یا ورٹیبریٹس جو ہوتے ہیں ان کے اندر بعض حیوانات میں پایا جاتا ہے، بعض میں نہیں. ہائبرنیشن کیڑوں میں زیادہ ہوتا ہے. آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ سردی کے موسم میں کیڑے غائب ہو جاتے ہیں. یہ غائب ہو کے کہاں جاتے ہیں؟ یہ سارے کے سارے کیڑے جو ہیں گرمی سردیوں کے موسم میں زمین کے اندر جا کر ایک جگہ پر، جس کو ہمارے یہاں کہتے ہیں ایک متوقف، ایک موقت نیند میں چلے جاتے ہیں، کچھ عرصے کی ایک نیند کی کیفیت ہے جس کو ہائبرنیشن کہتے ہیں. ہائبرنیٹ ہو جاتے ہیں، یہ جا کر ایک جگہ پر بالکل بے حرکت ہو کے پڑ جاتے ہیں. اگر کوئی انسان اس حالت میں جا کر ان کو دیکھے تو گویا مردہ جیسے ہوتے ہیں. اور ہائبرنیشن میں کیا ہوتا ہے کہ ہائبرنیشن کا پیریڈ یہ ہوتا ہے کہ ہائبرنیٹ ہونے سے پہلے یہ اپنے باڈی میں اتنی غذا کو جمع کر لیتے ہیں کہ ہائبرنیشن کا پیریڈ جو کئی ماہ تک ہو سکتا ہے، اس دوران ان کا بدن صرف اس جو فوڈ انہوں نے جمع کی ہوتی ہے اس کو استعمال کر کے ان کی باڈی کو زندہ رکھتا ہے. عام جو باقی جانور ہیں ان میں سب سے مشہور ہائبرنیشن جو ہے وہ ریچھ کی ہے، بھالو کی، بیئر سب سے زیادہ مشہور ہائبرنیشن اس کی ہے، کہ وہ گرمیوں میں ایک بڑی مقدار میں، آخری زمانے میں جب خزاں یا سردی کا موسم نزدیک ہوتا ہے، ایک بڑی مقدار میں غذا کھا کر کسی غار کسی ایسی جگہ پر جا کر سو جاتا ہے، اور سردی کا سارا موسم وہ سو کر گزارتا ہے. اس کو ہائبرنیشن کہتے ہیں. ریچھ یا بھالو کے علاوہ بھی بہت سارے حیوانات ہیں جن کے اندر یہ ہائبرنیشن کی کیفیت پائی جاتی ہے. تو فرمایا جیسے یہ حیوانات ہائبرنیٹ ہو جاتے ہیں گویا، اسی طرح سے پودے بھی گویا ہائبرنیٹ ہو جاتے ہیں، مرتے نہیں ہیں. لہذا یہ جو مثال اگر ہم دیں کسی کو کہ اللہ تعالیٰ زندہ میں سے مردہ اور مردے میں سے زندہ نکال رہا ہے، یہ یہاں پر اس اعتبار سے شروع درست نہیں ہوگی، کیونکہ اس پروسیس کے اندر حتیٰ بیج میں سے پودے کا نکلنا بھی جو ہے وہ کیا ہے، بیج زندہ ہوتا ہے، اس کی ایک ٹائم پیریڈ ہے جس کو وائبلٹی کہتے ہیں. اس وائبلٹی کے زمانے تک بیج کے اندر زندگی ہوتی ہے، گرچہ ہم اس کو درک نہیں کر سکتے، لیکن اسی پروسیس میں وہ زندہ ہوتا ہے. اب جو بیج فرض کریں کہ اس کی وائبلٹی کا ٹائم گزر جائے، ایکسپائر ہو جائے، تو دنیا کی کوئی طاقت اس بیج میں سے پودا نہیں نکال سکتی. لہذا یہ جو پروسیس ہے ابھی اس میں کیا ہو رہا ہے کہ زندہ میں سے زندہ نکل رہا ہے. حتیٰ بعض افراد نے جو کہا کہ انسان کی خلقت کا پروسیس جس میں وہ منی سے نطفہ، نطفے سے مضغہ، اور پھر مختلف جو سٹیجز ہیں وہ کراس کرتا ہے، انہوں نے کہا نہیں، یہ پورا پروسیس اس میں کیا ہوتا ہے، منی سے لے کر تمام پروسیسز کے اندر حیات سے ہی حیات ہے جو بن رہی ہے. لہذا اب یہاں پر ایک سوال باقی ہے کہ یہ میت میں سے زندہ کو نکالنا اور زندہ میں سے میت کو نکالنا، اس سے کیا مراد ہے؟ تو بعض علماء نے یہاں پر اشارہ فرمایا کہ اس سے سب سے بہترین مثال جو ہو سکتی ہے وہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ غور کریں, ہم جو کچھ بھی کھا رہے ہیں, پی رہے ہیں, جو کچھ بھی استعمال کر رہے ہیں کھانے پینے کے عنوان سے, یہ سارے کے سارا غذا جو ہمارے بدن کی تشکیل دے رہی ہے. بالآخر بچہ چھوٹا سا ہوتا ہے, ہم اس کو غذا کھلاتے ہیں تو وہ آہستہ آہستہ بڑا ہو رہا ہے. یہ جو اس کے بدن کا جز بن رہی ہیں چیزیں, یہ کہاں سے آئیں؟ یقیناً وہ مادہ جو وہ استعمال کر رہا ہے اس کے بدن کا حصہ بن رہا ہے. اب ایک سٹیج میں جب وہ کھا رہا ہے تو وہ ساری چیزیں مردہ ہیں, ان میں سے کسی میں بھی حیات نہیں ہے. اور پھر وہی مادہ جو کہ مردہ حالت میں ہے ایک پروسیس سے گزر رہا ہے اور بدن کا حصہ بن کے حیات حاصل کر رہا ہے. تمام جتنے بھی زندہ چیزیں ہیں, پودے ہیں, حیوانات ہیں, ان سب کے اندر یہ پروسیس انجام پا رہا ہے. اور پھر ہماری ہی باڈی کا کچھ حصہ ایسا ہے کہ جو اضافی ہو کر نکل رہا ہوتا ہے اور مردہ کیفیت میں جا رہا ہوتا ہے. یعنی خود ہماری اپنی باڈی, ہمارے اجسام اس آیت کا بہترین مصداق ہے کہ ہم مادہ لے رہے ہیں جو کہ بے جان ہے, بے روح ہے, مردہ ہے, اور اس کو ہماری باڈی کے اندر کوئی نہ کوئی چیز ایسی ہے نا, کوئی نہ کوئی ہمارے اندر قوت ایسی موجود ہے کہ جو اس مادے کو کسی اور چیز سے ملا کر حیاتی کیفیت کی طرف لے کر آ رہی ہے, اس کے اندر ایک لائف کیفیت ایجاد کر رہی ہے. مثلاً اب آپ کو پھر سے ایک مرتبہ عرض کروں گا کہ بچہ جب پیدا ہوا, فرض کریں کہ وہ کچھ پاؤنڈ کا تھا, کچھ مہینے یا سال گزرنے کے بعد اب وہ کئی کلو کا ہو گیا, تو کیا اس کی باڈی کا کوئی حصہ ایسا ہے کہ جو اب اس کے اندر اضافہ وزن ہوا ہے وہ زندہ نہ ہو؟ حتماً زندہ ہے. سر سے لے کر پیر تک اس کے اندر جو کچھ بھی ہے وہ اس وقت کیا ہے؟ زندہ ہے. کہاں سے آیا یہ مادہ؟ اس کو کھلا کھلائی ہے, اس کو کھلایا پلایا, تبھی اس نے رشد و نما کی ہے, بڑا ہوا ہے. اب یہ جو بڑا ہو رہا ہے, یہ جو اس کے اندر اضافہ آ رہا ہے, یہ وہی مادہ ہے جو کہ بے جان ہے, ہم اسے دے رہے ہیں. اور انسان کے وجود کے اندر کوئی قوت اللہ نے ایسی رکھی ہے کہ جو اس کو حیاتی سرکل میں داخل کر کے زندہ ہونے کے جو پروسیس ہے اس میں لے کر آ رہا ہے. اب یہی بڑا ہوتے ہوتے اب جب بڑھاپے کی طرف جائے گا تو کیا ہوگا؟ وہ آدمی جو کل کو 90 کلو کا, 100 کلو کا تھا, 80 کلو کا تھا, جیسے بڑھاپے کی طرف جا رہا ہے آہستہ آہستہ اس کا وزن اور اس کا وجود کم ہوتا جا رہا ہے. یا خود ہمارے اپنے بدن سے بہت کچھ حصہ ایسا ہے جو جدا ہو کر زندہ تھا, اب دوبارہ کس طرف جا رہا ہے؟ بے جان ہو رہا ہے, مردہ ہو رہا ہے. لہذا یہ پورا پروسیس جو ہر وقت, اسی لیے فرمایا کہ یخرج کا جو لفظ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا یہ فعل مضارے ہے جو کنٹینیوس پروسیس کے اوپر دلیل کرتا ہے. اللہ ہر وقت یہ کام انجام دے رہا ہے, ایک کنٹینیوس پروسیس ہے جو ہمارے بدن میں اور اس لائف سائیکل میں ہم ہر وقت ملاحظہ کر رہے ہیں, یہ ہو رہا ہے. اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے اب اس سارے پروسیس کے بعد بالکل ہٹ کر ایک اور مثال دی یا ایک اور بات کی طرف متوجہ کیا, وہ کیا؟ وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا. اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ زمین کو اس کے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرتا ہے. اب زمین کی جو زندگی ہے, یہ یاد رکھے گا, یہ ایک کمپلیٹلی الگ بحث ہے. یہ ایک جگہ بہرحال ہمیں موقع ملا تھا ایک زمانے میں جب ہم نے حیات اور موت کے اوپر ایک بڑی مفصل بحث کی تھی, وہاں میں نے عرض کیا تھا کہ حیات کا ایک معنی اشیاء کے اندر ان کی قوت کمالیہ کا ان کے اندر ہونا ہے, اور قوت کمالیہ جب ان سے نکل جاتی ہے تو موت واقع ہو جاتی ہے. زمین کی جو قوت کمالیہ ہے, جو زمین کو کمال عطا کرتی ہے, وہ اس کے اندر قوت زراعت ہے. زمین کے لیے جب زندگی کی بات کی جاتی ہے تو وہ زمین کا سانس لینا نہیں ہے, زمین سانس نہیں لیتی, زمین غذا کو جذب نہیں کرتی. تو زمین کے اندر جو زندگی ہے وہ کیا ہے؟ زمین کی زندگی قوت زراعت کا ہے جو وہ منتقل کرتی ہے پودوں کی طرف. یعنی خود ایک پروسیس ہے کہ زمین کے اندر ایک قوت کمالیہ یعنی چیزوں کو اگانے کی قوت, یہ قوت اگر زمین کے اندر پیدا ہو جائے تو وہ زمین اگانے کے قابل ہو جاتی. اب آپ غور کریں, اگر آپ کبھی کسی سوائل سائنٹسٹ سے پوچھیں گے وہ آپ کو زیادہ تفصیل میں بتائے گا کہ کچھ زمین کے ٹکڑے ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں آپ کی کوشش کے باوجود اس پر کوئی چیز اگائی نہیں جا سکتی. صحرا میں چلے جائیں، پہاڑی علاقوں میں چلے جائیں، بہت ساری زمین آپ کو ایسی ملے گی کہ جس زمین کے اندر قوت زراعت نہیں ہوتی، نہیں ہوتی ہے قوت. آپ کوشش بھی کریں گے تو بھی اس کے اندر سے پودا نہیں اگ سکتا. لیکن پروردگار ایک خاص پروسیس کے تحت کیا کرتا ہے؟ پروردگار یہ کرتا ہے کہ وہی زمین جو کہ مردہ ہو چکی ہوتی ہے، ایک پروسیس کے تحت گزار کر اسی زمین کے اندر وہ قوت دوبارہ ایجاد کر دیتا ہے. اب اگر آپ اس کے اوپر بحث کو جا کر دیکھیں تو پتہ لگتا ہے کہ پروردگار کے علاوہ یہ اختیار کسی کا انسان کے بس کی بات ہی نہیں ہے کہ جو زمین مردہ ہو چکی ہو انسان کچھ بھی کر کے اسے زندہ کر سکے، انسان کے بس کی بات نہیں ہے. لیکن پروردگار چونکہ طاقتور ہے، قدرت مند ہے، وہ جانتا ہے، اس کے اختیارات میں ہے، لہذا وہ کیا کرتا ہے؟ پروردگار یہ کرتا ہے کہ ایک زمین جو بالکل اپنے اندر سے قوت کمالیہ کو اپنے ختم کر کے مردہ ہو چکی ہوتی ہے، پروردگار اس کو دوبارہ ایک پروسیس سے گزار کر وہ قوت عطا کرتا ہے اور وہ زمین دوبارہ اس قابل ہو جاتی ہے کہ وہاں پر زراعت کی جا سکے. لہذا ان تمام چیزوں کو بیان کرنے کے بعد اب پروردگار ارشاد فرما رہا ہے کذالک تخرجون، جس طرح سے میں یہ سب کچھ کر رہا ہوں تمہیں دوبارہ اٹھانا میرے لیے کوئی کام نہیں ہے. اکثر جو دین مخالف، خدا مخالف افراد ہیں ان کا ایک بہت بڑا اعتراض کیا ہوتا ہے کہ ہم مرنے کے بعد مٹی ہو جائیں گے، ہمارا سب کچھ بکھر جائے گا، تو ہم دوبارہ کہاں سے آئیں گے؟ اب یہ دونوں ایگزامپلس دینے کے بعد، دونوں باتیں کرنے کے بعد پروردگار کیا کہہ رہا ہے؟ پروردگار فرما رہا ہے کہ جس طرح سے میں یہ کام کر سکتا ہوں کہ مردہ مادے کو میری اذن سے، میرا کام ہے کہ میں اس مردے میں سے حیات کو نکالوں اور اس حیات کے اندر سے موت کو نکالوں، میرا کام ہے کہ مردہ ہو جانے والی زمین کو دوبارہ زندہ کروں، تو تمہیں دوبارہ زندہ کرنا اور قبروں سے اٹھانا پروردگار کے لیے بالکل بھی مشکل کام نہیں. لہذا اب اس پوری باب کیفیت کو پروردگار یہ سارا کچھ بیان کرنے کے بعد 20 نمبر آیت میں ابتدا کرتا ہے وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ. یہ سارا مقدمہ جو آپ کی خدمت میں بیان کیا، پروردگار کی حیات عطا کرنے والی اور موت دینے والی قوت کے بعد پروردگار اب اپنی آیات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. آغا محسن قراتی نے اپنی تفسیر میں بڑا اچھا نقطہ بیان کیا، فرمایا کہ یہ جو انداز ہے خدا کا اپنی آیات کی طرف متوجہ کرنے کا، یہ کہہ کر کہ وَمِنْ آیَاتِهِ، اللہ کی نشانیوں میں سے یہ نشانی ہے، یہ جو خاص انداز ہے اس طریقے سے بیان کرنا، یہ پورے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے 11 مرتبہ 11 مقامات پر لوگوں کو اس طرح سے کہہ کر متوجہ کیا کہ وَمِنْ آیَاتِهِ، اللہ کی آیات میں سے، اللہ کی نشانیوں میں سے یہ بات ہے. 11 آیات، 11 مقامات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیے. فرمایا 11 میں سے 7 مقامات سورہ مبارکہ روم میں، 11 میں سے 7 مقامات کہاں پر ہیں؟ سورہ مبارکہ روم میں. مطلب تقریباً 65% آیات کی طرف اشارہ دلانا صرف سورہ مبارکہ روم میں. شاید ایک وجہ جو میں نے بالکل پہلے دن اگر آپ کو یاد ہو اس سورہ کے فضائل کے دوران آپ کی خدمت میں عرض کی تھی کہ اس سورہ کو شبہِ قدر میں تلاوت کرنے کی جو اتنی تاکید آئی ہے، ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ اپنی آیات کے ذریعے سے اپنی وجود اور اپنے قدرت کی طرف متوجہ کرنے کے لیے جو اللہ تعالیٰ یہ طریقہ اختیار کر رہا ہے، اس کا 65% حصہ جو ہے وہ کہاں موجود ہے؟ سورہ مبارکہ روم میں موجود ہے. لہذا اس اعتبار سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کی طرف لوگوں کو متوجہ کر کے پروردگار کی قدرت اور اس کے وجود کی طرف لوگوں کو لے کر آنا سورہ مبارک روم کے امتیازات میں سے ہے. اب 7 بار پروردگار اسی لہن میں گفتگو کر رہا ہے. ابتدا میں کیا کہہ رہا ہے؟ وَمِنْ آیَاتِهِ، پروردگار کی نشانیوں میں سے یہ ہے. کیا ہے؟ اَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں کس سے بنایا؟ تراب سے، مٹی سے. ثم اس کے بعد اذا انتم بشر، جب تم بشر بن گئے تنتشرون تو تم بکھر گئے, منتشر ہو گئے. بنایا اللہ تعالیٰ نے تمہیں کس سے؟ اسی مٹی سے. اب یہ جو مٹی سے بنانے کا معاملہ ہے, آپ متوجہ ہیں کہ قرآن کریم میں کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ نے سلسال اور اس طرح کے ہم مسنون, اس طرح کے بہت ساری تعبیریں ہیں اس مٹی کے لیے, کھنکنے والی مٹی, اور اس طرح کی بہت ساری مثالیں ہیں کہ جو اس تراب کے بارے میں استعمال کی ہیں. ابھی ہم اس مراحل میں داخل نہیں ہوئے ہیں کہ سائنٹیفکلی ہم اس بات کو سمجھ سکیں کہ جب اللہ تعالیٰ اس مٹی کی یہ والی کیفیات بیان کرتا ہے, کبھی اس کو سلسال کہتا ہے, کبھی ہمیں منسوس کہتا ہے, یہ ساری کی ساری جو کیفیات ہیں ان سے کیا مراد ہے ایگزیکٹلی, ابھی ہم سائنٹیفکلی اس مقام پہ بظاہر نہیں پہنچے. لیکن یہ کہ انسان مٹی سے بنا ہے, اس سے مراد کیا لی جا سکتی ہے؟ اس میں تقریباً اکثر جتنے بھی علماء ہیں وہ فرماتے ہیں کہ مٹی سے مراد یہ عام مٹی اور خاک ہو سکتی ہے, لیکن تراب کہہ کر پروردگار بنیادی طور پر اشارہ جو کرنا چاہتا ہے وہ کیا ہے کہ مادے کی جو سب سے ضعیف ترین شکل ہے وہ تراب کی شکل میں, خاک کی شکل میں ہوتی ہے. ظاہری طور پر جو مادہ ہم اور آپ دیکھ سکتے ہیں وہ ذرات کی شکل میں. اب ذرات کی شکل میں ہونا تراب سے, یعنی اگر صحیح معنی میں مثال لی جائے اور مراد لی جائے تو کون سی کیفیت ہے؟ جو ذروں کی کیفیت میں ہے. اور مادہ اس حالت میں کہ جب وہ ذرات میں ہوتا ہے, چار تین اس کی شکلیں ہیں جو پائی جاتی ہیں, یا وہ ٹھوس ہوتا ہے, یا وہ مایا ہوتا ہے, یا گیس ہوتا ہے. لہذا تراب سے ایگزیکٹلی مراد صرف اور صرف مٹی نہیں ہے, بلکہ تراب سے مراد وہ ذراتی کیفیت ہے کہ جس کو ہم اور آپ در کر سکتے ہیں. اب جب ذرات کی بات کی جاتی ہے تو جب سائنس نے اور ترقی کی تو پتہ لگا یہ ذرات مولیکیول سے مل کے بنے, اور ترقی کی تو پتہ لگا ایٹم سے مل کے بنے. اب جہاں تک انسان جاتا جائے گا اور ذرات کی کیفیت اس کو ملتی جائے گی, وہ اس تراب کی کیفیت میں سب جگہ شامل ہے. جو بات سب سے زیادہ تعجب انگیز ثابت ہوئی انسان کے لیے وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ انسان نے جتنے بھی عناصر, جتنے بھی ایلیمنٹ دریافت کیے, وہ ایلیمنٹ دریافت ہونے کے بعد پتہ لگتا ہے کہ یہ ایلیمنٹ کہیں نہ کہیں انسان کی باڈی میں کسی نہ کسی مقدار میں موجود ہے. لہذا آپ کو یہ جان کر تعجب ہوگا کہ انسان کے بدن میں تقریباً تمام گیسیں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی شکل میں موجود, تمام مادے کسی نہ کسی شکل میں موجود, تمام ٹھوس جتنے بھی عناصر ہیں کہیں نہ کہیں موجود, ہمارے جسم کے اندر لوہا بھی موجود, ہمارے جسم کے اندر سونا بھی موجود, ہمارے جسم کے اندر چاندی بھی موجود, ہر چیز موجود ہے, لیکن مقدار اور کیفیت مختلف ہے. ہے کوئی بھی ذرہ ایسا نہیں ہے, کوئی بھی ایلیمنٹ ایسا نہیں ہے کہ جو انسان کے اندر موجود نہ ہو. اور یہ وہ چیز ہے آیات اور اعجاز الہیہ میں سے کہ جو خداوند کریم اور قرآن کی حقانیت کو ثابت کرتے ہیں کہ جب پروردگار نے کہا تمہیں خاک سے بنایا, مراد اس سے ذرات ہیں, تو کوئی ذرات کائنات میں اب تک ایسے دریافت نہیں ہوئے, خاص طور پر زمین میں, کہ جو انسان کے اپنے وجود کے اندر پہلے سے موجود نہ ہو. فرمایا لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں بشر, بشر سے کیا مراد ہے؟ بشر عربی میں بنیادی طور پر کہتے ہیں صاف چمڑی کو. جتنے بھی حیوانات ہیں تقریباً کسی کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح کی صاف چمڑی کے ساتھ نہیں بنایا. انسان ان میں, یعنی باقی تمام حیوانات کے مقابلے پر انسان کے اندر جو ایک خاص فرق ہے باقی تمام حیوانات میں, وہ ہماری مثلا جسے کہنا چاہیے چمڑی کا فرق بھی ہے. ایسی جو چمڑی ہمارے پاس ہے یہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں دی. اب بہرحال انسان کی اپنی خلقت کے اندر جو کمالات پوشیدہ ہیں, اور انسان کی خلقت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کمالات پوشیدہ رکھے ہوئے ہیں, اس کی خلقت کو جتنا اس نے بہترین بنایا ہے, وہ بحث اپنی جگہ کبھی انشاءاللہ انسان شناسی کے عنوان سے بحث کریں گے تو تفصیل سے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. آخری مرحلہ آپ کا آج کے دن کا بیان کروں اور پھر زحمتوں کو تمام. فرمایا کہ وَمِّنْ آیَاتِهِ, دوسری آیت جس کی طرف اللہ تعالیٰ متوجہ کرنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کی علامات نشانیوں میں سے, وہ نشانی کیا ہے؟ فرمایا اَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا, کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے ہی درمیان سے, تمہارے ہی اندر سے تمہارا جوڑا بنایا. اب یہ جو جوڑا اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے تمہارا، اس کی پروردگار نے اس جگہ پر تین کوالٹیز جو ہے وہ بیان کی ہیں. پہلی کوالٹی کیا کی؟ کہا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تم اپنے جوڑے کی طرف. اس کو بنانے کا مقصد کیا ہے؟ ہدف بیان. لام لام علت ہے، لام لام تعلیل ہے. کیوں بنایا جوڑا؟ جوڑا بنانے کا مقصد اور ہدف کیا ہے؟ یہ خود خدا بیان کر رہا ہے. پہلا اور اولین مقصد کہ جس کو اللہ تبارک و تعالی نے حتیٰ اپنی آیات قرار دیا ہے، آیات میں سے قرار دیا ہے، وہ ہدف کیا ہے جوڑا بنانے کا؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، کہ تم اپنے جوڑے کی جانب سے سکون حاصل کر سکو. غور کیجئے گا، اللہ تبارک و تعالی نے پودوں سے لے کر تمام حیوانات میں جوڑے کی کیفیت کو خلق کیا. میل فیمیل سارے تقریباً پودوں میں بھی موجود ہیں اور حیوانات میں بھی موجود ہیں. پودوں میں ایک کنڈیشن کیا ہوتی ہے کہ بہت سارے پودے وہ ہوتے ہیں جن کا میل فیمیل ایک ہی پودے کے اندر ہوتا ہے، لیکن بہت سارے پودے ایسے ہوتے ہیں جن کا میل اور فیمیل الگ الگ ہوتا ہے. اگر میں اشتباہ نہیں کر رہا تو میرے جو ذہن میں، ایک تو پستے کا درخت ہے کہ پستے کا جو درخت ہوتا ہے اس کا میل اور فیمیل الگ الگ ہوتا ہے، اور دوسرا جو میرے ذہن میں ہے وہ کھجور کا ہے کہ کھجور میں بھی میل اور فیمیل درخت ہی الگ ہوتے ہیں. اب بہرحال میں وہ سائنٹیفک بحث میں نہیں جانا چاہتا، نہ مقصد ہے نہ ہمارے پر ٹائم ہے، لیکن الگ الگ بھی اللہ نے بعض پودوں کے اندر بھی ایسا ہے کہ ان کا میل اور فیمیل الگ الگ ہوتا ہے. حیوانات کے تقریباً جتنے بھی ہیں ان میں میل اور فیمیل کو اللہ تعالیٰ نے بالکل الگ الگ بنایا ہے. میری کم از کم ابھی تک اطلاع میں کوئی جانور ایسا نہیں ہے کہ جس کا میل اور فیمیل ایک ہی میں پایا جاتا ہو. جانوروں میں یہ تقسیم جو ہے وہ بالکل موجود ہے، لیکن اس کے باوجود کسی بھی جانور میں، اب یہ ہمارے ہاں جو بیچارے غرب زدے ہیں، مجھے حیرت ہوتی ہے کہ انسان کا کام ہے حیوانات کو سکھانا اور ان سے کوئی چیز سیکھنا، یہ بجائے سیکھنے کے بعد جائے حیوان بننے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. وہ بابا حیوان حیوان ہے، اس کو حیوان رہنے دو، اور جو تم اس کے اندر تلاش کر رہے ہو وہ اس کے اندر موجود نہیں ہے. حیوانات میں کسی ایک خاص فصل میں میل اور فیمیل کا ایک دوسرے کو اٹریکٹ کرنا، یہ ان کی لائف سائیکل کا ایک حصہ ہے. اس لائف سائیکل کے حصے سے کسی محبت اور کسی اس طرح کے جذبے کو استخراج کرنا، یہ جہالت کے سوا کچھ نہیں ہے. جہالت ہے، نری جہالت ہے. وہ ایک ان کی باڈی کا ایک پروسیس ہے، فزیکل پروسیس ہے جو ہونا ہے، اس میں اس کا کوئی کمال نہیں ہے. وہ مثلاً کبوتر دم پھلا کے گھوم رہا ہے پھر رہا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی دیکھو بیگم کو منانے کے لیے کتنی محنت کر رہا ہے. بندر جو ہے وہ درخت پہ چھلانگے لگا رہا ہے، کود رہا ہے، ایک دوسرے سے لڑ رہا ہے، وہ کہتے دیکھو جی محبت کر لیے کتنا یہ محنت کر رہا ہے. وہ بابا یہ اس کا فزیکل مسئلہ ہے، یہ اس کی لائف سائیکل کا فزیکل مسئلہ ہے، اس میں محبت نہیں ہے. یہاں پہ وہ ان کا سیزن گزرتا ہے، اس کے بعد اس کو یہ یاد نہیں رہتا کون تھا کون نہیں تھا. تم یہ بن آتا، وہ بنیادی طور پہ کیا چاہتے ہیں؟ وہ چاہتے ہیں ہم ایسے حیوانات کی طرح سے ہو جائیں، جیسے حیوانات ہیں ایسے ہی ہم بھی ہو جائیں. اس کے بعد یہ نہ پتہ لگے کہ اس کا ابا کون تھا، اس کی اماں کون تھی، حیوانوں کی طرح سے چاہتے ہیں. شیطان ہمیں، شیطانی نظام اس وقت ہمیں اسی طرف لے جانا چاہتا ہے. یاد رکھیے گا، اس کو اپنے ذہنوں میں اچھی طرح سے بیٹھا لیں. اس وقت باطل کا، شیطانی نظام کا سب سے بڑا ہدف فیملی لائف ہے. اس وقت باطل پورا زور اس چیز پر لگایا ہوا ہے کہ کسی طرح سے فیملی نظام کو ختم کر دیا جائے. اور میں اب یہ خاص طور پر خواتین سے بات کروں گا، دین کی حفاظت کے لیے فیملی کی حفاظت، یعنی نظام خانوادگی میں فیملی کو باقی رکھنا، کس نظر سے؟ تاکہ دین الہی باقی رہے. انشاءاللہ میں کل آپ کی خدمت میں تفصیلات عرض کروں گا. یہ یاد رکھے گا کہ دین مبین اسلام میں فوز اور فلاح، یعنی کامیابی کا جو تصور ہے، اب کامیابی کا نہائی تصور آپ کے ذہن میں کیا ہے؟ کامیابی کا نہائی تصور ہمارے ذہن میں وہ ہے جو ہم زیارت وارثہ کے آخری الفاظ میں، فیا لیتنی کنتو معکم فافوز فوزا عظیما، یہ ہماری کامیابی کا آخری مرحلہ ہے نا. اس سے بڑا کوئی مرحلہ ہو سکتا ہے کامیابی کا؟ کہ میں اے کاش کربلا میں امام حسین کے ساتھ ہوتا، ساتھیوں میں سے ہونا. اس سے بڑا کوئی کامیابی کا تصور ہے آپ کے ذہن میں؟ نہیں ہے. یہ فوز کا نہائی مرحلہ ہے. انسان دنیا میں اگر کوئی فوز حاصل کر سکتا ہے تو کربلا میں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھیوں میں ہونا, اس سے بڑا فوز کا, فلاح کا کوئی اور تصور نہیں ہے. اب غور کیجئے گا اور اس بات کو جو کہنے جا رہا ہوں خاص طور پر اپنے ذہن میں بھی بیٹھائیں اور جہاں جہاں بیان کر سکتے ہیں ضرور بیان کریں. دین مبین اسلام میں فلاح اور فوز کا کوئی بھی کانسیپٹ, چاہے وہ دنیاوی ہو چاہے وہ اخروی ہو, حتیٰ فوز کا وہ تصور جو آپ زیارت وارثہ میں یہ کہہ کر پڑھ رہے ہیں کہ فیا لیتنی کنت معکم فافوز فوزا عظیما, یہ فوز بھی, یہ کامیابی بھی, ان تمام کامیابیوں کے رستے اسلام میں گھر کے اندر سے نکلتے ہیں, باہر سے نہیں نکلتے. کوئی فوز, کوئی فلاح اسلام میں ایسی نہیں ہے جس کا راستہ گھر کے باہر ہو, کوئی نہیں ہے. جو بھی کامیابی, جو بھی فوز ہے, جو بھی فلاح ہے, وہ سب کی سب کہاں سے نکلتی ہے؟ دین مبین اسلام میں گھر کے اندر سے نکلتی ہے. لہذا جو کوئی بھی کامیابی کو دین کے دائرے میں رہتے ہوئے تلاش کر رہا ہے اور گھر کے باہر تلاش کر رہا ہے, اس کے ہاتھ میں کبھی بھی نہ فوز آئے گی نہ فلاح آئے گی. لہذا یاد رکھے گا کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا سپاہی یا امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کا سپاہی بھی دین میں گھر کے اندر سے نکلے گا, باہر سے نہیں آئے گا. گھر ہے جو امام حسین کا سپاہی تیار کرے گا, گھر ہے جو امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کا سپاہی تیار کرے گا. اور اگر گھر کی بنا ٹوٹ جائے اور گھر کی الہی اور دینی بنا باقی نہ رہے تو جو نکلتے ہیں وہ یا شمر ہوتے ہیں یا یزید ہوتے ہیں یا عمر سعد ہوتے ہیں. لہذا کل آپ کی خدمت میں تفصیل سے عرض کروں گا انشاءاللہ, اور وہ جو سوال رکا ہوا ہے اس کا بھی کل آپ کی خدمت میں جواب عرض کروں گا. دعا کرتے ہیں پروردگار کے حضور میں بارے الہ بحق حاضل شہر جو کہ تیرا شہر ہے, تیرا مہینہ ہے, اس کی برکات, اس کی رحمات, اس کی جتنی بھی مقامات ہیں ان سب کو حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرما, خصوصاً قرآن پڑھنے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما. بحق القرآن ہمارے دلوں کو قرآن کے نور سے منور فرما. تجھے اسی کتاب کا واسطہ ہے, اس کتاب کے حقیقی وارث امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور میں تعجیل فرما. اسی کتاب کا اور اس کی مقدسات کا تجھے واسطہ ہے. جتنے بھی یہ مظلوم اس وقت اپنے اسیروں کی رہائی کے لیے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں بارے الہ, ان سب کی دعاؤں کو مستجاب فرماتے ہوئے ان کے اسیروں کو جلد از جلد رہائی عنایت فرما, اور تمام علماء مراجع اعظم کی حفاظت فرما, ہم سب کو امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے اعوان و انصار میں شمار ہونے کی توفیق عنایت فرما. آخر میں ایک سورہ فاتحہ کی درخواست کی گئی ہے مرحوم نجم الحسن رضوی ابن سید عبید الحسن رضوی اور ثمر زہرہ بنت نجم الحسن اور تمام دیگر مومنین و مومنات اور شہدائے ملت جعفریہ کے لیے.